رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاه والسلام على اهل بيته الاطيبين الاطهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلا. صلى الله عليه محمد. حضرت زینب کبرا اولیاء مقام سلام اللہ علیہا کا کربلا کے واقعے کے سلسلے میں یہ عظیم جملہ اور یہ نورانی کلام کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے جمال اور حسن اور خوبصورتی کے، اس جملے کے ذیل میں جو ہماری گفتگو جاری ہے اور ابھی آخری منزلیں ہیں، اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ ہم اپنی ناقص فکروں سے یا جو بیان کیا گیا ہے، بزرگوں نے جو بیان کیا ہے، اس کو پڑھ کر سمجھ کر کسی حد تک، کسی اندازے تک وہ جمال عاشورہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کہ وہ تمام نگاہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہے اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اسی کے کچھ پہلو کہ بنت علی نے کس نگاہ سے دیکھا تھا کہ عاشورہ اور عاشورہ کے واقعات جناب زینب کو اتنی باعظمت لگ رہے تھے کہ اس میں جمال نظر آ رہا تھا. کل آپ کے سامنے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ آزادی، کربلا میں آزاد لوگ آئے تھے، باشرف لوگ آئے تھے، باکرامت لوگ آئے تھے، کیونکہ آزادی کا نتیجہ شرافت اور عزت اور کرامت ہے جو کربلا والوں کو اپنی اس آزادی کے نتیجے میں ایک ایسا عظیم شرف اور ایک ایسی عظیم کرامت حاصل ہوئی، در حقیقت اپنے عمل کے نتیجے میں اللہ نے عطا کی کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس قدر جیسا انسان عمل انجام دیتا چلا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اسی طرح سے عطا ہوتی چلی جاتی ہے. جو انسان کا عمل ہوتا ہے اور جو انسان کی نیتیں ہوتی ہیں یہ سبب بنتے ہیں پروردگار کی طرف سے انسان کی عطا میں اضافے کا. نیتیں اچھی نہ ہوں, عمل اچھا نہ ہو تو سلب ہوتا چلا جاتا ہے, جو دیا ہوا ہے وہ بھی چھنتا چلا جاتا ہے. قانون ہے, اللہ نے یہ قانون بیان کیا. ان تعدوا نعمت اللہ, فرمایا کہ اگر تم شکر کرو, ان شکر تم لازیدنکم, جو ہے تمہیں سے صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں اگر ان کو شکر کیا جائے. شکر کا مراد یہ نہیں کہ انسان بیٹھ کر شکر کی تسبیح پڑھ لے, بیٹھ کر نماز کے بعد چند مرتبہ شکر کہہ لے, سجدے میں جا کر چند مرتبہ شکر کر لے. یہ سب اچھا کام ہے, کرے انسان, یہ ساری چیزیں ذریعہ بنتی ہیں, لیکن اصل میں شکر یہ نہیں ہے, بلکہ اصلی شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر جا کر استعمال کر دینا. اور یہ کام کربلا میں اپنے اعلیٰ ترین مقام پہ نظر آ رہا تھا کہ انسانوں کو جو صلاحیتیں عطا ہوئی تھیں, جو ویلوز پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی تھی, جو صلاحیتیں تھیں, اس سے بہتر نمونہ صلاحیتوں کے استعمال کرنے کا ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہے جو کربلا میں آ کر استعمال کیا. تمام عظمتیں آ کر وہاں پر نظر آئیں اور پوری قوت کے ساتھ, جو ایک بہت ہی عظیم حسن کربلا کا ہے اور جو جمال ہے کہ وہ جو مبارزہ ہو رہا ہے باطل کے مقابلے میں, وقت کی سب سے بڑی طاقت کے مقابلے میں, نہایت ہی کم تعداد ہوتے ہوئے باطل کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا اور اس طریقے سے مبارزہ کرنا, اور اس مبارزے میں آ کر کسی کی نگاہ میں یہ نہیں ہے کہ یہ مبارزہ جو کیا جا رہا ہے وہ کسی معمولی مقصد کے لیے, حتیٰ وہ لوگ جو ابھی ایسے مقامات تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی, ان کو بھی جب ان پر نگاہ کی جائے تو مقصد سب کا بہت ہی عظیم ہے, مقصد سب کا بہت ہی بلند ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جو عظیم مقصد لے کے آئے تھے اس مقصد میں سب کو اپنے برابر کا شریک کر دیا تھا, اور یہ بہت ہی عظیم پہلو ہے کربلا کا. اس پہ غور کریں گے کہ عظیم مقصد میں سب کا برابر کا شریک ہو جانا, اور انسانی جو فرق تھا پہلے سے موجود مقصد کے لحاظ سے وہ سارے فرق کا ختم ہو جانا. نہیں معلوم ہے اس بات کی وضاحت, اتنا جملہ کافی ہے اس بات کو کہنے کے لیے, وہ کافی نہیں ہے کہ درجات کے اعتبار سے جو میدان کربلا میں افراد موجود ہیں درجات کے اعتبار سے فرق ہے ان میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب حسین ابن علی ہیں, ایسا نہیں کہ سب کے سب ابوالفضل عباس ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب حبیب ابن مظاہر ہیں. درجات کے اعتبار سے افراد میں فرق ہے, لیکن مقصد کے اعتبار سے ان تمام افراد میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں. یہ ایک حسن ہے, یہ جمال ہے کربلا کا جو جناب زینب دیکھ رہی ہیں, اور یہ حسین ابن علی کا کمال, تربیت کا کمال ہے کہ کم درجے کے لوگوں کو بھی آ کر مقصد میں اپنے برابر کا شریک کر دینا. یہ عظمت ہے جو امام نے کربلا میں دکھائی, اور وہ حقیقی چیز جو آ کر مرکزی چیز جو ہے وہ وہی نقطہ ہے کہ جو جس کو امام حسین علیہ السلام نے متعدد انداز سے بارہا بیان کیا ہے, کربلا کے واقعے سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اصل دین جو سرمایہ ہے بشریت کا, انسانیت کا, اور اصل وہ دین جو پہنچانے والا یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, آ کر رسول اللہ کی اصلی سیرت کو, کہ جو اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں تھی, اور رسول اللہ کی سیرت کا خطرے میں ہونا صرف رسول اللہ کی سیرت کا خطرے میں ہونا نہیں تھا بلکہ تمام کتابوں کی تعلیمات اور تمام انبیاء کی سیرت کا بھی خطرے میں ہونا تھا، چونکہ اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے پہلے اگر انبیاء کی سیرتوں کو تبدیل کیا گیا تو پھر بھی بشریت مطمئن تھی، اور اللہ بھی جانتا تھا کہ میرا آخری نبی آئے گا اور آ کر پھر وہ ساری سیرت کو آ کر زندہ کر دے گا، اور کیا۔ رسول اللہ نے وہ تمام طریقے زندگی اور تمام وہ حق سیرت کو آ کر زندہ کر دیا۔ ایک عظیم کارنامہ تاریخ انسانی میں، تاریخ انسانی میں کوئی بھی انسان، کسی بھی انسان نے اتنا عظیم کارنامہ انجام نہیں دیا جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، کہ آ کر تمام انبیاء کی سیرت کو اور حق کے تمام اصولوں کو آ کر اپنی زندگی میں آ کر زندہ کر کے پیش کیا، عملی طور پر پیش کیا، صرف تعلیمات کے ذریعے سے نہیں۔ دیکھیں ان دو چیزوں میں فرق ہے کہ کوئی ایک انسان آئے اور آئیڈیالوجی دے کر جائے، پھر سالہا گزرے، 100 سال 200 سال 50 سال اس کی آئیڈیالوجی کو لوگ سمجھیں، پھر اس کو سمجھنے کے بعد آ کر اس کو عملی میدان میں لا کر پیش کریں اور لوگ ان سے قریب ہوتے چلے جائیں، کہ عام طور سے دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے۔ باقاعدہ اسی بنیاد پر آ کر کچھ سوشالوجسٹ لوگوں نے آ کر نظریہ بھی پیش کیا کہ کس طریقے سے انقلاب آتا ہے۔ کوئی آ کر ایک نظریہ پیش کرتا ہے، ایک آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے، پھر وہ آئیڈیالوجی دھیرے دھیرے پختہ ہوتی ہے، پھر کچھ خاص لوگ سمجھتے ہیں، جامعہ اور معاشرے کے اور سوسائٹی کے خاص لوگ اس کو در کر پاتے ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے اور نیچے آتی ہے اور عام لوگ سمجھتے ہیں، پھر اور نیچے آتی ہے، بالکل عام لوگ سمجھتے ہیں، اور اس طرح سمجھتے سمجھتے ایک نظریہ وہ آ کر کبھی 100 سال میں، کبھی 150 سال میں، کبھی 200 سالوں میں آ کر میدان عمل میں انسانوں کے سامنے پیش ہو پاتا ہے۔ لیکن انبیاء کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ انبیاء کے پاس اللہ نے جو سب سے بڑا معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے عمل کی تاثیر خود اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے تھے، اپنی سیرت کا اثر خود اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کہ البتہ اس میں بھی فرق تھا، انبیاء کے درمیان میں بھی فرق تھا کہ کون کس حد تک اپنی سیرت کا اثر اپنی زندگی میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس تاثیر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بلند ذات اگر پوری کائنات میں کوئی ہے تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی بھی سیرت نے اس قدر تاثیر نہیں ڈالی جتنا رسول اللہ کی سیرت نے پوری بشریت کے لیے تاثیر ڈالی، کہ جس کا اعتراف کیا یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک رسول اللہ کے عاشق ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ دوسروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں اور اعتراف کیا ہے کہ سب سے بڑی تاثیر اگر پوری زندگی میں کسی نے، انسان کی زندگی میں اور بشریت کی زندگی میں سب سے بڑی تاثیر اگر کسی نے ڈالی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ذکر کر چکا ہوں، ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں اور باقاعدہ طور پر اپنوں کی طرف سے نہیں، غیروں کی طرف سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ اعتراف کیا گیا اور اس اعتراف کو بھی لوگوں نے اعتراف کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کتاب لکھی گئی تو دوسرے لوگوں نے آ کر مخالفت کی کہ نہیں تم غلط کرتے ہو، تم نے صحیح نہیں لکھا، تم نے باطل لکھا، فلاں ہیں اور فلاں ہیں فلاں، نہیں، اس کو اعتراف کیا باقاعدہ طور پر۔ اور ذرا بھی اگر انسان میں انسانی زندگی اور تاریخ کا مطالعہ ہے اور تاثیرات کو وہ دیکھ رہا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ سب سے بڑی تاثیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا، اور کربلا در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاثیر کا اثر ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی رسول اللہ کی سیرت کی ایک بڑی، ایک بہت بڑا جو اثر ہے وہ کیا ہے، وہ کربلا ہے، کہ جس کو ابھی نہیں سمجھا گیا۔ کہ البتہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، امام کے سمجھانے کے بعد بھی ابھی ہم اس کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پائے ہیں کہ کربلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اثر ہے، تعلیمات کا اثر ہے۔ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو بچایا گیا ہے، بلکہ رسول اللہ کی تعلیمات کے ایک اثر کا نام ہے کربلا۔ توجہ فرمائی آپ نے، اور یہی پہلے ہی دن سے امام یہ کہتے ہوئے گئے تھے، انا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا، اپنی پہچان مادن رسالت سے کرا رہے ہیں، اہل بیت نبوت سے کرا رہے ہیں، پہچان امام نے یہی کی۔ 26 رجب کی رات میں پہلا جملہ جو ظاہری طور پر انقلاب کربلا کا سب سے پہلا جملہ حسین ابن علی کی زبان سے صادر ہوا اور نکلا وہ یہ جملہ تھا کہ ان اہل بیت النبوہ, ہم اس کے وارث ہیں, ہم نبوت لے کر آئے ہیں, ہمارے پاس نبوت ہے. اور دشمن بھی یہ جانتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ نبوت کو, لہذا اپنی باطل جیت اور فتح کے فخر میں یزید نے جو کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے اس میں بھی مقصد نبوت کو بنایا گیا تھا کہ لیبت ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی النزل. بنی ہاشم نے تو فقط حکومت کا کھیل کھیلا تھا, نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی آسمان کی طرف سے. ان کی نگاہ میں, دشمن کی نگاہ میں بھی مقصد نبی تھے, دشمن کی نگاہ میں بھی مقصد نبوت تھی. یہ اور بات ہے کہ میدان کربلا میں ایک جملہ اور بھی آیا کہ وہ جملہ نبوت سے جدا نہیں ہے کہ بغزن لابیک, بغزن لابیک, چونکہ یہ ان کے دلوں میں بسایا گیا تھا. چونکہ علی بن ابی طالب کی تلواروں کا درد بہت لوگوں کے دلوں میں ابھی تک محسوس ہو رہا تھا, ہے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا, لہٰذا ان کو مقابلے میں لانے کے لیے امیر المومنین کا بغض بہت دنوں سے پیدا کیا جا رہا تھا, لیکن اس کے پیچھے بھی جو اصلی مقصد تھا وہ نبوت تھی. عزیزوں توجہ فرمائیں, اور امیر المومنین کا بھی جو بغض تھا وہ امیر المومنین کی ذات سے بغض نہیں تھا, چونکہ امیر المومنین نبوت کے سب سے بڑے مدافع اور دفاع کرنے والے تھے, اس لیے بغض تھا. امیر المومنین ذاتی بغض نہیں تھا, عمر ابن عبدود امیر المومنین کا ذاتی بغض لے کر نہیں آیا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ رابطے تھے پہلے زمانے میں, آپ چلے جائیں, آپ کی عمر کیا ہے, کم ہے, آپ میرے سامنے بچے کی حیثیت رکھتے ہیں, لہذا آپ چلے جائیں. لیکن جو لڑنے کے لیے آیا تھا وہ بغض نبوت میں لڑا جا رہا ہے, مقصد نبوت کو قرار دیا گیا ہے. لیکن ہاں, اس مقصد کو, اس کو ہدف اور ٹارگٹ قرار دینے کے لیے جو سب سے قریبی ترین فرد تھے, جو شب ہجرت نہیں بلکہ دعوت ذوالعشیرہ سے شب ہجرت تک اور شب ہجرت سے لے کر تمام جنگوں میں جو سب سے بڑے دفاع کرنے والے نظر آئے, ان کو بھی بہرحال ٹارگٹ بنایا گیا تھا. کیونکہ اگر امیر المومنین کی ذات آ کر اس طرح دفاع نہ کرتی تو ہم اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتے تھے. امیر المومنین کو ذاتی طور پر نہیں بنایا گیا ہے, لہذا ہندہ نے یہی شرط رکھی تھی کہ یہ نیزہ یا تو رسول اللہ کے سینے میں پیوست ہو, اگر رسول اللہ کے سینے میں پیوست نہیں ہو سکا تو علی ابن ابی طالب کے یا حمزہ کے. کہ وہ نیزہ نہ رسول اللہ کے سینے میں پیوست ہو سکا نہ علی بن ابی طالب تک پہنچنے کی توانائی پیدا ہو چکی, لیکن وہ نیزہ جناب حمزہ کے سینے میں پیوست ہو گیا. اور وہ بغض آ کر ظاہر ہوا اس وقت کہ جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا اور ابو سفیان جناب حمزہ کی قبر پہ گیا, جو اسے وہ قبر جانتا تھا کہ صحیح وہ قبر میں, جناب حمزہ کی قبر پہ جا کر پیر سے ٹھوکر مار مار کے اس نے ٹھوکر مار کے کہا کہ آؤ اٹھو حمزہ, دیکھو آج میں نے کیسے انتقام لے لیا, یہ حکومت میرے ہاتھ میں آ گئی. کیوں؟ بغض حمزہ سے بھی نہیں تھا, حمزہ سے بھی بغض در حقیقت رسول اللہ کی وجہ سے تھا. امیر المومنین سے بھی جو بغض تھا وہ نبوت کی وجہ سے تھا, چونکہ نبوت کے بستر پر امیر المومنین سوئے تھے, نبوت کا پہلا دفاع کرنے والے امیر المومنین تھے, جنگ بدر میں سب سے بڑی قربانی, سب سے بڑی جنگ لڑنے والے, 70 لوگوں کے درمیان میں 35 لوگوں کی جان لینے والے امیر المومنین تھے, جنگ احد میں ہاری ہوئی جنگ کو دوبارہ روکنے والے امیر المومنین تھے, جنگ خندق میں پوری سازش کے بعد یقین کر کے آئے تھے کہ آج اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا اور آج ہمیں جنگ جیت ہی لینا ہے, اس جنگ کو جیتنے والے امیر المومنین تھے. جنگ بدر کو, جنگ خیبر کو تمام شکستوں کے باوجود پھر فتح میں تبدیل کرنے والے امیر المومنین تھے. لہذا یہ سارا بغض جو امیر المومنین کا ہے وہ بھی اصل میں نبوت کے والی وجہ سے بغض ہے, رسول اللہ سے بغض ہے, وہ توحید ہے, کلمہ توحید کی وجہ سے بغض ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ آواز بلند
صلوات, اللہم
صلی علی محمد.
اور یہ کلمہ دونوں طرف نظر آ رہا ہے, دونوں اس کو سمجھ بھی رہے ہیں, شاید ہم ابھی تک نہ سمجھے ہوں. اگر ہم نہ سمجھے تو واقعی یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. لیکن ادھر کربلا والے بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں, ادھر یزید اور یزید کا لشکر بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے. ادھر یزید بھی کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی, یعنی نبوت ٹارگیٹ. ادھر یزید کے باپ نے بھی یہ کہا تھا کہ جب تک یہ اذان میں محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے مجھے سکون نہیں ہے, یعنی مقصد نبوت ہے. توجہ ہو رہا ہے آپ نے. اور ادھر جو کربلا والے, ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہمارے سامنے جو مقصد ہے وہ وہی نبوت ہے, چونکہ مرکز نبوت ہے. ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے, ان کو بھی یہی پتا ہے. جب جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جناب زہرا نے یہ تقاضا رکھا کہ آپ کے ہاتھوں سے خندق و خیبر و جنگ بدر و احد و حنین میں کوئی آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا, پھر آج آپ کی تلوار نیام میں کیوں چلی گئی ہے؟ اسی وقت اذان کی آواز ہی کہا, بی بی اس اذان کی آواز میں محمد رسول اللہ کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا ہوا ہے. یہ آواز سن رہی ہے بی بی, یہ آواز باقی رہنا ہے. چونکہ جتنا بھی حق ہے, جتنا بھی پیغام ہے, جتنے بھی ویلوز ہے, وہ سب کے سب رسول اللہ کی ذات سے ابھر کر سامنے ہوا. لہذا اے بی بی, آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا. اگر علی ابن ابی طالب کی تلوار نیام میں گئی ہے اس لیے تاکہ یہ آواز باقی رہ جائے. اور شام کے دربار میں بھی یہی کلمہ علی ابن ابی طالب کے پوتے نے کہا, فتح کس کی ہوئی ہے؟ فتح ہونے کے لیے کسی بھی سوال کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, فقط اتنا کافی ہے کہ مسجد سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہے, بس اتنا ہی کافی, اور کوئی بھی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. یہ ہے, یہ مرکز ہے نبوت, مرکز ہے عزیزو. کیونکہ جو کچھ بھی سابقہ انبیاء کا ہمارے پاس محفوظ ہے وہ بھی رسول اللہ کے ذریعے سے, جو کچھ بھی بعد میں آ کر اہل بیت نے دیا ہے وہ وہی دیا ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, رسول اللہ نے جو دیا ہے, حتیٰ توحید بھی ہمیں رسول اللہ ہی نے بتائی ہے. ہم اتنے عقل مند لوگ نہیں ہیں, ہم اتنے سمجھدار لوگ نہیں ہیں, ہم اتنا اپنی فطرت پر باقی لوگ نہیں ہیں کہ خود جا کر توحید کو در کر لیں. یہ آ کر رسول اللہ نے ہمیں بتایا. توحید دین کی بنیاد ضرور ہے, لیکن دین کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہے. تو جو فرمایا آپ نے کہ اسی مرکز کو زندہ رکھا گیا ہے, لہذا اسی کو دشمن نے مرکز ہدف بنا. ادھر امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ اذان کی آواز, ادھر حسین ابن علی جب نکل رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي, میں نکلا ہی اس لیے ہوں کہ تاکہ اپنے جد کی سیرت کو آ کر زندہ کروں. لیکن ہاں, چونکہ دشمن علی ابن ابی طالب کے بھی بن کے یہ آ رہے ہیں اور علی ابن ابی طالب کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, لہذا لازم تھا کہ وہیں پر ساتھ ساتھ وہ ابی علی ابن ابی طالب یہ بھی ذکر کیا, کیونکہ رسول اللہ کی سورت اور امیر المومنین کی سورت دو جدا جدا سیرت نہیں ہے, دو الگ الگ سیرت نہیں ہے. اگر رسول اللہ کی سیرت حسین ابن علی نے کہہ دی تو امام علی کی سیرت خود بخود آ جاتی ہے, لیکن جو بنی امیہ نے حالات پیدا کیے تھے وہاں پر لازم تھا کہ امیر المومنین کا بھی ذکر کیا جائے. توجہ ہو رہی ہے آپ نے, لازم تھا وہاں پر, لہذا یہی سیرت تھی, میں اس لیے نکلا ہوں وہ سیرت. اور اتنا عظیم, اتنا خوبصورت جلوے رسول اللہ کی سیرت کے میدان کربلا میں نظر آئے. ہم ایک جملہ کبھی مصائب میں پڑھتے ہیں کہ حسین ابن علی میدان کربلا میں رسول اللہ کی شبیہ لے کے آئے تھے علی اکبر کی شکل میں. ہاں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں علی اکبر ہی تھے رسول اللہ کی شبیہ, لیکن عمل میں اور کردار میں اور سیرت میں حسین ابن علی نے 72 رسول اللہ لا کر پیش کیے تھے. سب رسول اللہ تھے, سب رسول اللہ کی سیرت لے کر سب کی صورت, سب کی شکل رسول اللہ جیسی نہیں تھی, سب کے بولنے کا انداز رسول اللہ جیسا نہیں. یہ صرف ایک علی اکبر تھے, لیکن سب کا طرز زندگی جو کربلا میں ہے وہ سب رسول اللہ جیسا ہے. حسین ابن علی میدان کربلا میں صرف انہیں روک رہے ہیں، انہیں آنے دے رہے ہیں اور انہیں خط لکھ کے بلا رہے ہیں جو رسول اللہ کی سیرت آ کر پیش کر سکیں، صرف ان کو موقع ہے، باقی لوگ جائیں، باقی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکیں، وہ رکے ہی نہیں، ان کو ضرورت پڑے بلایا جائے، خط لکھ کر بلایا جائے، حبیب نے مظاہر کو بلایا جائے، کیونکہ حبیب نے مظاہر کی ذمہ داری ہے کہ کربلا آئیں تو رسول اللہ کی سیرت پیش کریں، اور کربلا میں جو بھی رکے ہوئے ہیں سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر رسول اللہ کی سیرت پیش کریں، کیونکہ دشمن کا مقصد یہ، علی بن ابی طالب کی ساری دشمنیوں کی وجہ رسول، آج بھی دشمن نے جو مقصد بنایا، دیکھیں بنی امیہ نے ایک دور تک، جو بنی امیہ میں یہ جرات نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ آ کر رسول اللہ کو کہہ سکے، اپنی نجی محفلوں میں یہ کہہ سکتے تھے وہ ایک دو لوگوں سے کہ جب تک یہ اذان کی آواز آ رہی مجھے سکون نہیں ہے، اپنی نجی محفلوں میں کہہ سکتے تھے، یزید اپنے شراب کے نشے میں دربار کے اندر ہی آ کے کہہ سکتا تھا کہ بنی ہاشم نے صرف ملک کا کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی خبر، لیکن یزید بھی مجبور تھا کہ جب نماز کا وقت آئے تو وہ بھی آ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ، مجبور تھا کہنے کے لیے، مسلح پہ آنے کے لیے مجبور تھا، نماز پڑھنے کے لیے مجبور تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے لیے مجبور تھا، لہذا بنی امیہ میں یہ جرات پیدا نہیں ہو سکی کہ وہ آ کر رسول اللہ کو ڈائریکٹ آ کر مقصد بنا سکے اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، چونکہ رسول اللہ کو نہیں بنا سکتے تھے لہذا رسول اللہ کی سیرت کو جس نے سب سے بڑھ کر پیش کیا اس کو اگر نشانہ بنایا وہ امیر المومنین کی ذات تھی، وہ امیر المومنین کی ذات تھی، ٹھیک ہے ممکن ہے بعض لوگوں کے دل میں صرف وہ نفرت اور انتقام کی وجہ سے تھا کہ تلواریں ماری ہیں، لیکن فقط تلوار مارنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا عزیزو، علی ابن ابی طالب نے صرف تلوار ہی نہیں ماری تھی، تلوار کے سامنے بستر پر آ کر سوئے بھی تھے، یہ بھی مسئلہ تھا، علی ابن ابی طالب نے اپنے 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کی ایسی حمایت کا وعدہ کیا تھا جو کبھی اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے اس سے پیچھے نہیں ہٹے، یہ بھی مسئلہ تھا، فقط تلوار کی ضرب مسئلہ نہیں تھی، چونکہ تلوار کی ضرب اگر صرف مسئلہ ہوتی تو یہ بعض لوگوں کے لیے تھی، چند لوگوں کے لیے تھی، چند خاندانوں کے لیے تھی، لیکن ابھی علی بن ابی طالب کا یہ وہ کردار تھا کہ رسالت کی حمایت میں سب سے بڑھ کر اپنے پورے وجود سے، اپنی پوری زندگی، حتیٰ جتنی بھی مصیبتیں امیر المومنین پر آئیں وہ سب کے سب رسالت کی حمایت اور حفاظت کے لیے قبول کی، لہذا بنی امیہ نے امیر المومنین کو ڈائریکٹ مقصد ہدف بنایا، ٹارگیٹ اپنا بنایا، وہ 70 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، نہایت ہی نازیبا طریقے سے، نہایت ہی ناقابل ذکر انداز سے، نہایت ہی، لیکن الحمدللہ اسی زمانے میں صاحبان حق لوگوں نے آ کر اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اگر دشمن اور اسلام کا دشمن اور نبوت کا دشمن نبوت کو مقصد نہیں بنا سکتا ہے لہذا امیر المومنین کو بنایا ہے، لہذا امیر المومنین کا آ کر دفاع کیا، 70 سال تک بنی امیہ اپنا کام کر رہے تھے لیکن ادھر صاحبان حق آئمہ کی سرپرستی میں آ کر امیر المومنین کا دفاع کر رہے تھے، دفاع کر رہے تھے، مضبوطی سے دفاع کر رہے تھے، البتہ اس درمیان میں ایک نادان گروہ بھی پیدا ہوا کہ جنہوں نے آ کر نادانی سے دفاع کرنا شروع کیا، علم کے ساتھ آئمہ علیہ السلام نے علم کے ساتھ امیر المومنین کا دفاع کیا لیکن نادان لوگوں نے آ کر نادانی سے دفاع کرنا شروع کیا، جس کا نقصان بھی ہوا اور اس کے نقصان کا سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے، جیسا ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان اپنے اعتبار سے دفاع ابھی بھی ہوتا ہے، ایک عالم اگر آ کر امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کرے گا تو علم کے ساتھ دفاع کرے گا، لیکن اگر یہ دفاع نادانی اور جاہلوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو نادانی اور جہالت کے ساتھ دفاع کریں گے اور دونوں میں پھر فرق نظر آئے گا، دونوں میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا، میر حامد حسین ابقاتی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر علم کے ساتھ دفاع کیا امیر المومنین کی ولایت کا، پتہ نہیں یہ نام آپ آشنا ہے یا آشنا نہیں، عظیم نام ہے یہ، محترم نام، قم اور نجف کے مراجع امام خمینی رحمۃ اللہ، بزرگ مراجع جب لیتے تو بہت ہی احترام سے نام لیتے ہیں، یہ لکھنؤ کے ایک عالم کا نام، علم تھا تو علم کی بنیاد پر اور علم کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کیا، لیکن ابھی اسی لکھنؤ میں جہالت آ گئی ہے تو جہالت کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کیا جا رہا ہے, اور جہالت کے ساتھ جب دفاع کیا جائے گا تو اس کا غلط نتیجہ اور غلط اثرات سامنے آ رہے ہیں. لہذا لازم ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کیا جائے لیکن علم کے ساتھ دفاع کیا جائے, توجہ فرمائیے آپ نے. اور یہ ذمہ داری وہ آ کر سنبھالے جن کے پاس علم ہے, وہ بیٹھے نہ رہیں, وہ خاموش نہ رہے. جو علم کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کر سکتے ہیں وہ آئیں علم کے ساتھ دفاع کرے, تاکہ یہ عظیم ذمہ داری نادانوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے, توجہ فرمائیے آپ نے. یہ ہوا, تاریخ میں یہ ماجرا پیش آیا. لہذا جن لوگوں نے آ کر نادانی کے ساتھ امیر المومنین کا دفاع کرنا شروع کیا, آئمہ نے سختی سے منع کیا کہ دیکھو ان کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو, ان کو اپنے آپ سے دور رکھو, ان کے پاس بھی نہ جاؤ, ان سے ملو بھی نہیں. یہ پیش آیا, خود آئمہ کے زمانے میں پیش آیا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر آئمہ کے ساتھ یہ مسئلہ باقی تھا, چونکہ امام کے زمانے ہی میں یہ کام شروع, اور یہ لوگ جو کر رہے تھے وہ عقیدت میں کر رہے تھے, واقعا عقیدت میں کر رہے تھے, امیر المومنین کی محبت میں کر رہے تھے. لیکن جو کام امیر المومنین کی محبت میں کر رہے تھے چونکہ آئمہ کی سیرت سے دور ہو کے کر رہے تھے, لہذا آئمہ خود منع کرتے تھے ان سے رابطہ نہ رکھو, ان سے دور رہو. غالی گروہ, غلو کرنے والے لوگ خود آئمہ کے زمانے میں پیدا ہوئے اور آئمہ نے سختی سے تاکید کی کہ ان سے اپنے رابطے کو توڑ کے رکھو. کیوں توڑ کے رکھو؟ ایک طرف تو آئمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام مسلمانوں سے رابطہ بنا کے رکھو, آئمہ کی تاکید یہ, عام مسلمانوں سے رابطے میں رہو, الگ مسجدیں نہیں بناؤ, ساتھ میں جا کر نمازیں پڑھو, جماعتوں میں شریک ہو, تشیع جنازہ میں شریک ہو, یہ آئمہ کی تاکید ہے. یعنی عام مسلمانوں سے, جن کو ہم آج کے زمانے میں اہل سنت کہہ سکتے ہیں, آئمہ کی بیسیوں حدیثیں آ کر اس بات پہ تاکید کر رہے کہ نہیں, رابطے میں رہو, رابطے میں رہو. جو بھی موقع ملے, میت ہو, مریضی ہو, بیماری ہو, تشیع جنازہ ہو, گواہی دینا ہو, یہ سب ساری روایتیں ہیں, نماز ہو, مسجد ہو, سب میں تم رابطے میں رہو. لیکن وہی امام آ کر خود جو امیر المومنین کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی نیتیں بھی اچھی ہیں, ان کے لیے امیر المومنین امام فرما رہے کہ دیکھو ان سے اپنا رابطہ توڑ کے رکھو, ان کے درمیان نہیں جاؤ, ان سے رابطہ نہ رکھو, ان سے اپنے رابطے میں نہ رکھو. اس لیے کہ وہ رابطہ رکھنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے عام مسلمانوں سے, تاکہ تم اپنے رابطے کے ذریعے سے ان تک ہمارا صحیح پیغام پہنچا سکو, چونکہ ان کو بھی ضرورت ہے ولایت کا صحیح پیغام پہنچا سکو. رابطہ رکھو گے تو ہماری ولایت کا صحیح پیغام وہاں تک پہنچا سکتے ہو. لیکن ان سے رابطہ توڑنے کے لیے اس لیے کہا کہ اگرچہ وہ اپنے تھے, اگرچہ وہ شیعہ تھے, اگرچہ وہ امیر المومنین کی محبت میں سب کچھ کر رہے تھے, اگرچہ ان کی نیتیں اچھی تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی امام نے کہا ان سے رابطے توڑ دو. کیوں رابطے توڑ دو؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے ولایت کو جاہلانہ طریقے سے پیش کیا جائے گا اور یہ ولایت کے حق میں نقصان ہے, یہ ولایت کے حق میں نقصان ہے. لیکن البتہ رابطہ توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً رابطہ ہی توڑ دو, اس سے یہ مطلب نہیں کہ فوراً رابطہ نہیں, جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا بچانے کی کوشش کرتے تھے, سمجھانے کی کوشش کرتے تھے, قریب لے آتے تھے, جب ساری منزلیں ختم ہو جاتی تھیں پھر رابطہ توڑنے کی بات آتی تھی. آئمہ سمجھاتے تھے, آئمہ اپنے قریب لاتے تھے, بتاتے تھے, راز بتاتے تھے, سمجھاتے تھے. لیکن اس کے بعد چونکہ ہمارا اصلی مقصد رک جا رہا ہے جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں, لہذا یہ ہمارے نمائندے نہ بننے پائیں, خود آئمہ کو اس بات کو آئمہ کے زمانے میں یہ ہمارے نمائندے نہ بننے پائیں, چونکہ یہ جو کام کریں گے ولایت کے نام پہ کریں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ولایت کے نام پر انہیں ہمارا نمائندہ سمجھنے لگیں. چونکہ امامت علم ہے, امامت حکمت ہے, اور امامت علم اور حکمت کا نمائندہ جہالت اور نادانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, وہاں بھی علم چاہیے, وہاں بھی حکمت چاہیے. خوب, یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں, اتنے سالوں تک امیر المومنین کی ولایت پر حملہ رہا, مقصد اصل میں وہاں بھی نبوت تھی. اس زمانے میں چونکہ نبوت کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے, اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے, لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ جہاں ڈائریکٹ نبوت کو مقصد بنایا جا, ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. آج کا زمانہ, آج نبوت کو ڈائریکٹ آج باطل کے سامنے سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ نبوت ہے عزیزو، کیونکہ واقع نبوت ہی مرکز ہے دین کا. اور یہ مقصد کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ آپ شیطانی آیات سے لے کر کے ابھی تک پوری تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ڈنمارک ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ کارٹونسٹ ہو، چاہے وہ فلم میکر ہو، چاہے وہ ایکٹرز ہوں، چاہے وہ ڈائریکٹرز ہوں، چاہے وہ کتاب لکھنے والے رائٹرز ہوں، جو بھی ہوں، ان سب نے جو اصلی مقصد بنایا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. کیوں مقصد بنایا ہے؟ یہ آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ جتنی بھی تعلیمات اصلی تعلیمات ہیں اور جو آ کر پیش کی گئی ہیں وہ سب کے سب بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے. پہلے کی انبیاء کی تعلیمات بھی رسول اللہ ہی نے آ کر بچائی ہے، نہ صرف تعلیمات بلکہ انبیاء کی شخصیت کو بھی رسول اللہ نے آ کر حفاظت کی ہے، ورنہ اگر رسول اللہ کی ذات نہ ہوتی آج جناب عیسیٰ اس طرح سے نہیں جانے جاتے جس طرح جانے جا رہے ہیں. آپ جا کے کتابیں پڑھیں ان کی، آج جناب داؤد کو، آج جناب سلیمان کو، اصل انبیاء کی شخصیت کو اور انبیاء کی عصمت کو اور انبیاء کی طہارت کو سب کو خطرے میں ڈال دیا تھا خود ان کی قوموں نے، آ کر رسول اللہ نے حفاظت کی ہے، دین نے، اسلام نے آ کر حفاظت کی ہے. تو رسول اللہ پہلے کی انبیاء کی بھی تعلیمات اور ان کی شخصیات کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور بعد میں بھی جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں وہ قرآن اور اہل بیت ہیں کہ جو آ کر وہی تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں. لہذا مرکز رسول اللہ کی ذات. آج دشمن یہ جانتا ہے کہ مرکز رسول اللہ کی ذات ہے، لہذا سارے حملے کا رخ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہذا ان لوگوں کی جو ذمہ دار تھے، جنہوں نے اپنے زمانے میں یہ ذمہ داری ادا کی تھی کہ جب امیر المومنین کو ہدف بنایا گیا تھا اور امیر المومنین کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا تو آ کر امیر المومنین کا دفاع کیا، آج ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ آ کر رسول اللہ کا دفاع کریں. عزیزوں، رسول اللہ تاریخ کی بہت ہی مظلوم اور خاص کر آج کے زمانے میں بہت ہی مظلوم ذات، نہایت ہی مظلوم ذات ہے. یہ بہت ہی دردناک مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات مظلوم ہے ہمارے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں، عام اہل سنت کے درمیان میں، سب کے درمیان میں رسول اللہ کی ذات مظلوم ہے. اتنا سب کچھ ہوا یہی 20 سالوں کے درمیان میں، لیکن کیا کیا گیا رسول اللہ کے لیے؟ اور ہم نے خود بھی کیا کیا، خود ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم اپنے آپ کو حق کا وارث سمجھتے ہیں اور حق کا وارث سمجھتے ہوئے امیر المومنین کا دفاع کیا تھا، تو آج اسی حق کا وارث سمجھتے ہوئے ہم نے رسول اللہ کے لیے کیا کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ حتیٰ ایک مناسب سا پروگرام بھی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں رسول اللہ کے لیے، اتنا مظلوم ہے رسول اللہ کی ذات. یعنی تمام اہل بیت نے آ کر رسول اللہ کو پیش کیا ہے اور ہم رسول اللہ کے لیے ایک مناسب سا پروگرام بھی نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، ہم سب سے توقع بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے تاریخ اسلام میں اسلام کے جب بھی کسی مرکز پر حملہ ہوا ان کا دفاع کیا، تو ان سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آ کر دفاع کرے. کہ جو تھے انہوں نے دفاع کیا، جب شیطانی آیات لکھی گئی کتاب، تو اتنی بڑی امت مسلمہ میں کوئی بھی اٹھا نہیں دفاع کرنے کے لیے، لیکن جو وارث تھا اس نے آ کر دفاع کیا، یہ ذمہ داری تھی. اور لوگوں نے آ کے کہا کہ سب ختم ہو جائے گا، ملک ختم ہو جائے گا، اقتصاد ختم ہو جائے گا، اکنامی چوپٹ ہو جائے گی، مار دیے جائیں گے، سینکشن لگے گا، یہ ہوگا. تو آخر میں یہی جملہ کہا کہ مگر قرار است ایران بے مونت، کہا کہ پورا ایران چلا جائے گا، ایران نہیں باقی رہے گا، ہم کیا کریں گے، انقلاب ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ رسول اللہ کی حرمت باقی رہے. جب رسول اللہ کی حرمت باقی نہ رہے گی تو انقلاب ہو کے کیا کرے گا؟ دین ہو کے کیا کرے گا؟ اسلام ہو کے کیا کرے گا؟ ایران ہو کے کیا کرے گا؟ انقلاب ہو کے کیا کرے گا؟ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ رسول اللہ کی تعلیمات باقی رہیں. لہٰذا جو وارث تھے انہوں نے کیا، لیکن ہم پتہ نہیں وارث ہے کہ نہیں. ہم چند تقریریں کر کے، چند ایک اشرہ پڑھ کے، چند مقالے لکھ کے، چند آرٹیکل لکھ کے کبھی کبھی اس دھوکہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کا حق ادا کر دیا، لیکن نہیں عزیزو، یہ نہیں ہے حق رسول اللہ کا. شاید ہم سے بہت زیادہ بہتر وہ ایک ڈائریکٹر ادا کر رہا ہے جو 6 سال کی مسلسل محنت کے ذریعے سے ایک فلم بناتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے رسول اللہ کا صحیح چہرہ پیش کر سکے، کہ البتہ وہ بھی کافی نہیں ہے، وہ بھی ایک قدم ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے. آج فرانس میں جب آ کر ایک ایسے نازیبا کارٹون بنائے جاتے ہیں اور ملینوں کی تعداد میں چھپنے والی میگزین میں چھاپے جاتے ہیں، جواب میں کیا قدم اٹھایا جاتا ہے؟ عوام تو بیچارے جذبات میں آگے کچھ کرتے ہیں، لیکن حکومتوں کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے، علماء کی طرف سے کیا قدم اٹھایا جاتا ہے؟ کوئی بھی قدم اٹھانے والا. لیکن ہاں، جو وارث تھا، جو وارث تھا، اس نے آ کر ایک تحریر کے ذریعے سے سارا ان کا نقشہ باطل کیا. نہیں معلوم آپ کو کس حد تک اس کی آگاہی ہے. ایک رہبر انقلاب کے خط نے جو ان کی پلان، جو ان کا پلان تھا، اس سور سارے پلان کو الٹا کر دیا، تبدیل کر دیا. وہ آ کر رسول اللہ کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے تھے، رہبر انقلاب نے ایک خط لکھ کر لوگوں کی توجہ دوسری طرف موڑ دی. پتہ نہیں یہ خط آپ تک آیا یا خط نہیں آیا، یا ہندوستان میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن جن کو مخاطب کیا گیا تھا ان تک پہنچ گیا یہ خط، اور بہت تیزی سے پہنچا، بہت زیادہ پہنچا. ایسی بہت ساری خبریں ہم تک آئی ہیں کہ حتیٰ بعض مسلمان گروہوں نے آ کر رکاوٹ ڈالنی چاہی، جب عام لوگ، عام غیر مسلمان لوگ آ کر رہبر کے اس خط کو آ کر تقسیم کر رہے تھے، پرنٹ کر کے تقسیم کر رہے تھے، مثلاً جرمنی میں، دوسرے ملکوں میں. بعض مسلمان نادان گروہوں نے آ کر رکاوٹ ڈالنی چاہیے. عوام نے یہ تقاضا کہ نہیں، یہ خط پرنٹ ہونے دو، یہ خط چھپنے دو، یہ خط بٹنے دو، چونکہ ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، غیر مسلمان لوگوں نے. اور اس خط کا اصلی جو محوری نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کو ان باطل گروہوں کے ذریعے سے، جو ان کے خود اپنے غلام ہیں، اس کے ذریعے سے نہیں سمجھو، بلکہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو اسلام کے اصلی ریسورسز سے سمجھو. اور اسلام کا اصلی ریسورس وہ قرآن ہے اور وہ رسول اللہ کی سیرت ہے. اس سے آ کر سمجھو کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن اور رسول اللہ کی سیرت کے سوا کچھ اور نہیں پیش کیا ہے عزیزو، کچھ بھی نہیں پیش کیا. ہماری یہ آرزو ہوتی ہے، ہم شوق میں اٹھتے ہیں کہ آ کر کچھ اپنی طرف سے پیش کریں، لیکن اہل بیت نے قرآن اور رسول اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں پیش کیا. اور اس خط نے بہت بڑا اثر کیا، یعنی بالکل ساری سازش کو ناکام کر دیا. جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد کی سازش کو ناکام کر دیا، ابن زیاد کی سازش کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ناکام کر دیا. امام سید سجاد نے یزید کی سازش کو دربار میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ناکام کر دیا. اسی طریقے سے جو راہ ہے زینب بنت علی کو زندہ رکھنے والے ہیں، وہ نہیں خاموش بیٹھے، ہم بیٹھے رہیں، لیکن جو اس کے وارث ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھتے. ایک خط نے آ کر واقعاً یورپ اور امریکہ کی دنیا میں ہنگامہ کیا ہے. ابھی بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ابھی اور کام یہ جاری رہے گا. چونکہ ایک ایسا خط نہیں تھا کہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا، ایک پیغام دیا گیا کہ تمہارے سامنے، ابھی دنیا کے سامنے آ کر خود باطل حکومتوں نے اپنے باطل گروہ بنائے ہیں تاکہ اسلام کو یہ بنا کر پیش کریں، اور کارٹون کے ذریعے سے، میگزینز کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے. وہ فلم آپ نے نہیں دیکھی، اور اچھا ہوگا نہ دیکھے، کیونکہ دیکھ نہیں پائیں گے جو رسول اللہ کے بارے میں فلم بنائی گئی. اس قدر توہین آمیز فلم، ٹھیک ہے ہم آپ نہیں دیکھیں لیکن دنیا دیکھ رہی اسے. ان سب کے ذریعے سے انہوں نے آ کر مقصد رسول اللہ کی ذات کو بنایا. یہاں سے پیغام دیا کہ اگر تم دین کو جاننا چاہتے ہو، اگر تم اسلام کو پہچاننا چاہتے ہو، تو آ کر رسول اللہ کی سیرت کے ذریعے سے اسلام کو پہچانو. اور یہ بات میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں عزیزو، لیکن اس پر غور کریں گے کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں. آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دین کا اصلی ترین مرکز ہے، کہ ابھی فرصت نہیں کہ میں آپ کے سامنے، اس کے پہلے بعض جگہ میں اس مجلس میں عرض کروں، جتنا بھی انقلاب تاریخ انسانیت میں جتنا بڑا انقلاب آیا ہے، ان سب کی بنیاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. انقلاب سے مراد یہ نہیں حکومتوں کا انقلاب، نہیں، انسانی ویلوز کا جتنا انقلاب آیا ہے اور انسانی شرف و کرامت و عزت کا جتنا انقلاب آیا ہے، اس سارے انقلاب کی بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے. چاہے وہ علمی انقلاب ہو، چاہے وہ اخلاقی انقلاب ہو، چاہے وہ حکومتی اور سیاستی انقلاب ہو، چاہے وہ اجتماعی انقلاب ہو، رسول اللہ نے آ کر سارا انقلاب پیدا کیا ہے، بدل دیا ہے، واقعاً بدل دیا ہے. اس پر ہم نے چند مجلسیں پڑھی ہیں، بعض جگہوں پر انٹرنیٹ پر موجود ہیں، کہ رسول اللہ نے چار بڑے انقلاب، ایک آرٹیکل بھی ہے شاید کبھی آئے آپ کے سامنے، کہ رسول اللہ نے چار کتنے بنیادی اور بڑا انقلاب پیدا کیا. علمی انقلاب میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، اس کی وضاحت کی بھی فرصت نہیں ہے. رسول اللہ نے علمی انقلاب پیدا کیا. رسول اللہ کا پہلے علم خاص خاندانوں کے لیے تھا, خاص افراد کے لیے تھا, دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے تھے, تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور جو لوگ آج تک رسول اللہ سے قریب نہ ہو پائے آج بھی ان کی یہی حالت ہے, اور سابقہ زمانے تک یہ رہی. لیکن رسول اللہ نے آ کر علم کو سب کے ذریعے, امیر غریب, جاہل فقیر, عالم غیر عالم, مرد زن خاتون, سب کے لیے علم کو لازم قرار دیا. یہ انقلاب تھا. اور صرف ایک حدیث نہیں بیان فرمائی, جنگ بدر میں جب قیدی پکڑے گئے کہا کہ اگر کوئی ایک انسان ہمارے 10 آدمی کو پڑھنا لکھنا سکھا دے میں اسے آزاد کر دوں گا. انقلاب پیدا کیا تھا رسول اللہ نے. اس پر غور کرے انسان, علم کی دنیا سمٹ کے رہ جاتی چند خاندانوں کے لیے, چند لوگوں کے لیے, اور وہ آ کر دوسروں پر اپنے علم کی دھونس جمع رہے ہوتے. لیکن یہ رسول اللہ کی ذات تھی جس نے آ کر علم کو ساری بشریت کے لیے قرار دیا, سب کے لیے قرار دیا, پوری انسانیت کے لیے. یہ بڑا میٹر ہے, اس پر آپ توجہ کریں کہ کیا کیا گیا. انشاءاللہ شاید کبھی فرصت ہو یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کی جائے. اجتماعی اور سوشل انقلاب, سوسائٹی میں خاص انسانوں کو, صرف طبقات, خاص لوگ, یہ خاندان ہے, فلاں خاندان ہے, ان کو حق ہے, دوسروں کو حتیٰ سوچنے کا حق نہیں ہے, انسان بننے کا حق نہیں ہے, انسان سمجھا نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی اپنے آپ کو انسان سمجھنے لگے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اگر کوئی اپنے آپ کو انسان سمجھ کے اپنا کوئی حق مانگنا چاہے تو اسے کوڑے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. یہ معاشرہ تھا, یہ معاشرہ جاری رہا. لیکن رسول اللہ نے آ کر اس سوشل حالت کو توڑ دیا, ختم کر دیا. کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب آدم کی اولاد ہیں, سب برابر ہیں, سب کو اللہ نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک محترم انسان وہی ہے جو جتنا زیادہ پاکیزہ انسان. زیادہ بڑی بڑی خاندان کے لوگ اس بات کا تقاضا کرتے رہے کہ مؤذن ہمیں بننا ہے, لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں, مؤذن فقط بلال رہیں گے. یہ انقلاب تو ایک واقعہ نہیں ہے, یہ اس کو ہم ایک واقعہ سمجھ کر آگے نہ بڑھ جائیں, بلکہ یہ انقلاب تھا, سوشل انقلاب تھا, کہ وہ اثرات ابھی تک بھی, چونکہ رسول اللہ کی سیرت کا ہم پر اثر نہیں ہوا, ممکن ابھی تک بھی وہ اثرات جاہلانہ ہمارے درمیان میں موجود ہوں, جو ہندوستان میں 50-60 سال پہلے تک بالکل موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہیں, دوسری قوم میں بھی موجود ہیں. یہودی اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بلند سمجھتے ہیں, بعض دوسری قوم کے لوگ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے آ کے سارے یہ اصول توڑ دیے, یہ اصول توڑ دیے. کیا فقط محترم انسان وہ ہے کہ جو پاکیزہ ہو, جو باتقوا انسان ہو. اور یہ صرف کہا نہیں, اپنے لشکر میں, اپنے درمیان میں, اپنے آس پاس کے لوگوں میں رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا. کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی غریب فقیر تھکا ہوا پسینے کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے اور وہ کوئی اپنی رضا کو کھینچ دے رہا ہے, تو رسول اللہ جو ہر ایک کی حرمت کا خیال رکھنے والے ہیں وہاں پہ رسول اللہ بالکل خاموش نہیں رہتے. کہتے ہیں کہ تم نے اپنی رضا کو کیوں کھینچا, کیا اس کی غریبی تم تک آ جائے گی یا تمہاری امیری اس تک چلی جائے گی؟ روکتے ہیں. اس طرح یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں, یہ رسول اللہ نے آ کر اجتماعی انقلاب, سوشل انقلاب پیدا کیا ہے, کر کے دکھایا. یہ علمی انقلاب, یہ سوشل انقلاب, اخلاقی انقلاب, اخلاق کی دنیا کو, مارل دنیا کو رسول اللہ نے بالکل تبدیل کر دیا, بدل دیا بالکل. سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان کہ رسول اللہ نے کیا کیا, اصل تصور نہیں کرتے تھے مسلمان, آ کے تصور نہیں کرتے تھے. جناب سلمان آ کے رسول اللہ کے پیروں پہ گرنے لگے, اٹھایا کہا کہ میرے سینے سے کیا بات کرتے ہو, یہ پیروں پہ کیوں گر رہے ہو؟ چونکہ ایران میں یہ ہے کہ بڑے انسانوں کے پیروں پہ گرا جاتا ہے, دوسرے قوموں میں یہ ہے. امیر المومنین جب انبار جنگ صفین میں جا رہے تھے اور انبار شہر سے گزرنے لگے, وہاں کے قبیلائی لوگ اپنی رسم کے مطابق آ کر امیر المومنین کے سامنے جھکنے لگے. امیر المومنین کا یہ کام نہیں کرو, یہ کرنے کی ضرورت نہیں, چونکہ اس عمل کے ذریعے سے تمہارے حاکموں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن تمہارا نقصان ہو جائے گا. تم اپنی شرافت اور عزت کی حفاظت کرو. اسلام ہر ایک کو شرف اور عزت دینا چاہتا ہے. یہ اسلام تھا, یہ انقلاب تھا رسول اللہ کا. رسول اللہ نے سیاست کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا کہ حکومت چل لو گا. حتیٰ پلاٹو اور افلاطون جیسے محترم لوگوں نے بھی آ کر آخر میں اس نتیجے تک پہنچے کہ حکومت چند خاندان ہی کو کرنا ہے, انہی کا حق ہے, دوسرے لوگ نہیں کر سکتے, وہی حاکم لوگ ہیں. لیکن رسول اللہ نے آ کر تبدیل کیا سب, قانون کی بنیاد پر, اصولوں کی بنیاد پر, حکومت کے سارے قانون کو تبدیل کیا, سارے اصولوں کو بدلا. یہ تاریخ انسانی کے وہ بڑے انقلاب تھے جس کو آج بعض نظریں پڑھ رہی ہیں, شاید ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں, شاید ہم درک نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے ہم آ کر رسول اللہ کے بارے میں کوئی قاعدے کا مناسب سا پروگرام کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے, نہیں کر پاتے. چونکہ ہم نے درک نہیں کیا ان ساری چیزوں کو، لیکن جن لوگوں نے درک کیا وہ جانتے ہیں. کربلا یعنی کیا؟ یعنی رسول اللہ کی سیرت کو آ کر اتنے حسین طریقے سے عملی نمونہ پیش کرنا. کربلا میں جون کیا ہیں، کربلا میں وہبِ قلبی کیا ہیں، کربلا میں زہر قین کیا ہیں، کربلا میں غلام کیا ہیں. حسین ابن علی جب کسی کی لاش پہ جا رہے ہیں تو ذرہ برابر فرق نہیں ہے کہ علی اکبر کی لاش پہ جا رہے ہیں یا وہبِ قلبی کی لاش پہ جا رہے ہیں. یہ جمال ہے کربلا کا، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے. لیکن ہاں، اسی کے مقابلے میں جہاں یزیدی سیرت ہوگی، یزیدی سیرت آج باقی ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی، یزیدی سیرت باقی ہے. آج جو بھی حسین ابن علی کی راہ پر چلنا چاہے، یزید یعنی کیا؟ یعنی اس راستے کو روک دینا، چونکہ راہ حسین ابن علی پہ چلنا یزیدیت کے لیے خطرناک ہے. نعرے لگانا، تنہا گفتگو کرنا، تقریریں کرنا، یہ یزیدیت کے لیے خطرناک نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی کی راہ پر چلنا یہ یزیدیت کے لیے خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے. لہذا ہم ہزاروں تقریریں کریں، کوئی بھی ہمیں آ کر نہیں روکتا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، لیکن ایک شیخ نمر، شیخ باقر نمر، انہوں نے حسین ابن علی کی راہ پر چلنا چاہا تو انہیں روک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی راہ پر چلنا یہ یزیدیت کے لیے خطرناک، ہمیں کوئی نہیں آ کر روکتا، ہمیں کوئی نہیں پکڑتا، ہمیں کوئی زندان میں ڈالتا، کیونکہ ہم نے صرف باتیں کرنا سیکھی ہیں، راہ پر چلنا نہیں سیکھا ہے. جس دن روکا جائے، جس دن پکڑا جائے، جس دن گالیاں دی جائیں، جس دن مشکلات میں ڈالا جائے، جس دن سختیاں آئیں، اس دن سمجھا جائے کہ ہاں، ہم حسین ابن علی کی راہ پر چلنا قدم اٹھا دیا ہے. جس دن یہ ہو، آج ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، شیخ محمد باقر نمر النمر وہ اس لیے یزیدیت کے زندانوں میں 2.5-3 سال سے گرفتار ہیں کیونکہ انہوں نے حسین ابن علی کی راہ پر چلنا سیکھ لیا تھا. مجاہد انسان، واقعاً مجاہد انسان، واقعاً بہت مجاہد انسان چاہیے کہ اتنی یزیدیت، شاید اس زمانے سے بھی زیادہ سخت یزیدیت ہے، جو کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے. کوئی اپنے گھر میں نہیں بولتا، وہاں پر اٹھائی آواز اٹھائی، اور وہ بھی وہی حسین ابن علی کا راستہ جان کر، یعنی کہ دھوکے میں، چلو ہمارے جذبات بھڑک اٹھے ہیں تو ہم یزید کے خلاف کچھ بولیں گے، جو ہونا ہے ہو، نہیں جانتے ہوئے. یہ جملہ موجود ہے، یہ تقریریں موجود ہے، یہ کلام ان کا موجود ہے کہ ہاں، ایسی راہ میں اگر ہمیں شہادت آتی ہے تو شہادت سے بہتر اور کیا ہے. ہاں، وہ شہادت کے منتظر ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ وقت میں حسین ابن علی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی شیخ باقر النمر کو اگر شہید کر دیا جائے تو خدا کی قسم ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کو اس بات پر ذرہ برابر پچھتاوا بھی نہیں ہے. پچھتاوا انہیں ہوتا ہے جو دھوکے میں آیا کرتے ہیں، پچھتاوا انہیں ہوتا ہے جو ناسمجھی میں آتے ہیں، وہ سب کچھ سمجھ کے آئے ہیں، لہذا وہ نہ زندان میں جا کر پچھتا رہے ہیں، نہ شہید ہو جائیں اس پر ان کو کوئی پچھتاوا ہے. لیکن پچھتاوا ہمیں ہوگا کہ ہمارے زمانے میں کوئی حسین ابن علی کی راہ پر چلے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اسے شہید کر دیا جائے، لیکن ہم اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکیں. یہ ہمارے لیے پچھتاوا کی بات. یہ چیزیں حسینی راہ پر چلنے والوں کے قدم کو روکتی نہیں ہیں. کربلا کی شہادتوں نے زینب بنت علی کے قدم کو روکا نہیں، کربلا کی شہادتوں نے سید سجاد کے قدم میں کوئی لغزش نہیں پیدا کی. سید سجاد کے قدم میں زنجیریں ضرور آئیں، لیکن لغزش نہیں پیدا ہوئی. لہذا جو بھی اس راہ پر چلنے والا ہے، اس کے قدم نہیں رکیں گے، اسے جتنا روکا جائے گا اسے قدم اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. بہت پہلے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کئی سالوں سے باقر النمر کو روکنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن جتنا زیادہ روکنے کی کوشش کی گئی اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ سامنے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ وقت کا یزید ہمیں روک رہا ہے. جب وقت کا یزید روکے تو پھر نہیں رکنا چاہیے، تب نہیں رکنا ہے. وہاں پہ اگر رکا جائے تو یہ نقصان ہے، یہ گھاٹا ہے، لہذا نہیں رکے. لہذا وہ سیرت جو کربلا میں حسین ابن علی نے آ کر زندہ کی تھی، آج وہ سیرت چلی جا رہی ہے، آج اس سیرت پہ چلا جا سکتا ہے. آج اس سیرت پر اتنے بڑے سعودی عرب ملک میں ایک مجاہد چل کے پوری حکومت کو مشکل میں ڈال سکتا ہے. آج تک کئی مرتبہ پھانسی دے چکی ہوتی، لیکن وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پھانسی دینے کے بعد میری جان خطرے میں پڑ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ باقر النمر حسین ابن علی کی راہ پر چلے. وہ جانتے ہیں وہ محبت میں نہیں پھانسی، ایسا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا، سب نے آرڈر دے دیا، پھر پھانسی کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ پھانسی اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ بھی جانتے ہیں، انہوں نے بھی تجربہ کیا ہے کہ شیخ باقر النمر کی شہادت آ کر ہمارے لیے بہت ہی مشکلات کا سبب بنے گی، جس طرح حسین ابن علی کی شہادت نے یزیدیت کا خاتمہ کیا تھا. راستہ وہی ہے، راستے ہمیشہ معین ہیں، اور وہ راستہ ان سب کی بنیاد وہ رسول اللہ ہے. یہ یاد میں رہے، یہ سب کی بنیاد وہ رسول اللہ کی ذات ہے. وہ جو سیرت حسین ابن علی زندہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ رسول اللہ کی سیرت ہے. وہ امیر المومنین کی سیرت ہے کہ امیر المومنین کی سیرت بھی در حقیقت رسول اللہ کی سیرت ہے. لہذا کربلا میں ایک علی اکبر نہیں ہے رسول اللہ کی شبیہ. شکل میں علی اکبر شبیہ ہیں، لیکن سیرت میں سب رسول اللہ بن کے آئے ہیں. بس ختم ہوئی گفتگو. کربلا میں 72 لوگ سب یہاں پہ رسول اللہ کی سیرت لے کر آئے، لیکن ہاں اتنا فرق تھا کہ جب رسول اللہ کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھا جاتا تھا. یہ فرق تھا. اور بہت سالوں سے حسین ابن علی کے جب دل تڑپتا تھا رسول اللہ کے لیے، اور جب رسول اللہ کو دیکھنے کی آرزو ہوتی تھی تو جا کر علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. دن میں، رات میں، جب بھی رسول اللہ کی یاد آتی تھی اور وہ بچپن کی تڑپ اٹھتی تھی، وہ انس جو رسول اللہ کے ساتھ تھا امام حسین علیہ السلام کا، وہ بچپن کی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں وہ تڑپ جب اٹھتی تھی اور رسول اللہ کی یاد آتی تھی، رسول اللہ کی یاد ستاتی تھی، رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے کا دل چاہتا تھا، تو جا کر علی اکبر کے حجرے میں، علی اکبر کے کمرے میں، علی اکبر کو رات میں، علی اکبر کو دن میں، صرف حسین ابن علی بھی نہیں، سب دیکھتے تھے، سب علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب علی اکبر مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، اگر کبھی ساتھ ساتھ علی اکبر و عباس مدینہ کی گلیوں سے گزر جاتے تھے تو سب اپنے کام روک روک کر اس وقت تک دیکھتے رہتے تھے عباس و علی اکبر کو، کہ جب تک یہ چہرہ دکھائی پڑ رہا ہوتا، دیکھتے رہتے تھے. جب لوگ اس طرح سے دیکھتے تھے تو حسین ابن علی کس طرح سے دیکھتے رہے، زینب بنت علی کس نگاہ سے دیکھتی تھی. لہٰذا جب آخر میں مقتل میں بھیجنے لگے تو یہ جملہ حسین ابن علی کا کبھی نہیں بھولا جا سکتا کہ امام نے ایسا سخت وقت میں پروردگار کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد علیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. اے میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے اور تو ہی گواہ رہنا، تو ہی گواہ رہنا. عمر سعد کا لشکر نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، لیکن اے میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے اور تیرا دیکھنا میرے لیے کافی ہے، بس تو گواہ رہنا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو خلق میں. یہ جملہ خالی میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس جملے کو میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ واقعی علی اکبر کیا تھے. ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے. حسین ابن علی کی یہ جملہ کہ حسین فرماتے ہیں کہ خلقن و خلقن و منطقن بے رسول، خلقت میں بھی علی اکبر رسول اللہ جیسا تھا. یہ جملہ سمجھنا ہم جیسے لوگوں کے لیے واقعی بہت مشکل ہے. علی اکبر شہید ہو گئے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ علی اکبر اگر ہوتے تو کیا ہوتے. لیکن حسین ابن علی کی یہ جملہ بہت کچھ کہہ کر چلا گیا کہ علی اکبر خلق میں، خلق میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ. ولم مشتقنا بزیارت رسولک نظرنا الیہ، اور اے میرے اللہ، جب بھی اللہ ہی کو مخاطب کر رہے. علی اکبر کو بھی یہاں پر مخاطب نہیں کیا حسین ابن علی نے، زینب کو بھی مخاطب نہیں کیا، اے میری بہن آ کر دیکھو میرے نانا کے شبیہ جا رہا ہے، آ کے مجھے تسلی دو، آ کر مجھے دلاسہ دو، کسی کو مخاطب نہیں کیا. صرف اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جب بھی تیرے رسول کی زیارت کا مجھے شوق ہوتا تھا تو میں جا کر علی اکبر کو دیکھا کرتا تھا، اور اب اسے بھی میں میدان میں بھیج رہا ہوں۔ اے میرے اللہ، اب تو گواہ رہنا کہ میں اسے میدان میں بھیج رہا ہوں۔ ملتا یہ ہے کہ علی اکبر جب جانے لگے تو حسین ابن علی بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ نہیں معلوم یہ جوان بیٹے کی محبت تھی یا رسول اللہ کا احترام تھا، اور نانا کے احترام میں پیچھے پیچھے جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ علی اکبر بھی مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور حسین ابن علی کی نگاہیں بھی علی اکبر کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، چونکہ اس کے بعد پھر نانا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اور علی اکبر میدان کربلا میں جب جا کے جنگ کر رہے ہیں تو علی اکبر کو صرف یہ فکر ہے کہ میرا بابا جب مجھے رخصت کر رہا تھا مجھے کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کس طرح سے میرے بابا نے رخصت کیا مجھے۔ جنگ کرتے جا رہے ہیں لیکن نگاہوں کے سامنے حسین ابن علی کا چہرہ ہے، تلوار علی اکبر کی چلتی جا رہی ہے لیکن نظروں کے سامنے حسین ابن علی کا چہرہ ہے۔ یہ جملہ ہم بار بار کہتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جوان بیٹے نے ایسی مجبوری کی حالت میں اپنے بابا سے پانی مانگنے کے لیے آئے تھے علی اکبر؟ اپنے 3 دن کے پیاسے بابا سے پانی مانگنے آیا تھا ایک جوان بیٹا؟ نہیں عزیزو، علی اکبر کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ایسے مشکل وقت میں اپنے بابا کو جا کر پانی مانگ کے میں شرمندہ کروں۔ یہ تو پانی فقط ایک بہانہ تھا، علی اکبر کا دل اس بات کے لیے تڑپ رہا تھا کہ میرے بابا نے مجھے کس طرح رخصت کیا، ایک مرتبہ جا کر میں اپنے بابا کی زیارت اور کرا۔ ایک مرتبہ میں واپس جاؤں اور ایک مرتبہ اپنے بابا کی ان نگاہوں کو دیکھوں کہ کن نگاہوں سے میرا بابا مجھے دیکھ۔ اور اس کے بعد جب اس کے بعد علی اکبر میدان کربلا میں آئے تو اب معلوم ہے کہ اب جانا نصیب نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ بس آخری زیارت ہے، لیکن وہ تڑپ ابھی بھی حسین ابن علی کی باقی ہے۔ لہذا زخمی ہونے کے بعد میدان کربلا میں جب آخری آواز گوجی، ایک عجیب جنگ تھی، چونکہ علی اکبر نے میدان کربلا میں اس طرح جنگ کی تھی کہ کربلا میں حسین ابن علی کے سوا کسی نے بھی ایسی جنگ نہیں کی، کسی کی بھی جنگ علی اکبر جیسی جنگ نہیں تھی، چونکہ ابو الفضل عباس کو فرصت نہیں تھی جنگ کرنے کی۔ اگر ابو الفضل عباس جنگ کرتے تو جنگ کا منظر کچھ اور ہوتا، لیکن کربلا میں یا تو بھرپور طریقے سے حسین ابن علی نے جنگ کی تھی یا علی اکبر نے جنگ کی تھی، اور علی اکبر کی جنگ کے نتیجے میں اتنا کینہ اور اتنا بغض بھرا ہوا تھا ان کے ذہنوں میں کہ جب علی اکبر زخمی ہو کر سینے پر برچھی کھا کر گرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف موڑ دے کہ میرے بابا کو مجھ تک آنا نہ ہو، تو ظالموں نے تیر مار مار کے رہوار کا رخ مقتل کی طرف موڑ دیا، لشکر کی طرف موڑ دیا۔ اور جیسے جیسے یہ رہوار آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہ کینے سے بھرے ہوئے لوگ علی اکبر کے جسم پر تلوار مارتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ معتبر مقاتل کا جملہ ہے کہ فقطعوا ہو اربن اربا، علی اکبر کے جسم میں اتنے ٹکڑے کر ڈالے تھے، تلوار پڑتی جا رہی تھی، جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کر جدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے عالم میں علی اکبر جب گھوڑے سے زمین پر آئے اور حسین کی نگاہوں کے سامنے تاریکی چھاتی چلی گئی، علی اکبر کو ڈھونڈتے ہوئے جو علی اکبر کی لاش پہ آئے، اب وہ منظر میں کیسے پڑھوں گی؟ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی لاش کس حالت میں دیکھی، لیکن آخر میں یہ مقتل کا جملہ ہے کہ وضع خده على خده، حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا۔ شاید بچپن یاد آ گیا کہ جب رسول اللہ کے رخسار پہ اپنے رخسار کو رکھا کرتے تھے اور آواز دی علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال اب تمہارے بعد حسین کیسے زندہ رہے گا، اے میرے لال خدا حافظ۔ لیکن ایک احساس علی اکبر کو باقی تھا اور وہ یہ تھا کہ آخر وقت میں میں نے اپنے بابا سے پانی مانگا تھا، لہذا یہ تڑپ باقی تھی۔ جیسے ہی حسین ابن علی علی اکبر کی لاش کے قریب آئے، پہلا جملہ یہ کہا، اے میرے بابا نانا آ گئے ہیں اور نانا کوثر سے پانی لے کر آئے ہیں اور جام مجھے پیش کر رہے ہیں، اے میرے بابا شرمندہ نہ ہونا مجھے پانی دینا۔